الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام علماء کرام، بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس رب کریم نے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے ایک نمونہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اے لوگو، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک اچھا نمونہ ہے. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور یوم آخر کی، اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے. کامیابی دنیا میں اور آخرت میں صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے سے مل سکتی. جہاں کہیں قوموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ دیا، وہ ذلیل ہوئی، اور جب بھی قوموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنی زندگی میں اتارا اور اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی نصیب فرمائی. من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز، جس نے اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور ان کی پیروی کی، ان کی کہے کو مانا، وہ کامیاب ہو گئے. کامیابی کا راستہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے. خلاف پیغمبر کسے رہ گزی، ہرگز منزل نہ خواہد رسید. جو آدمی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے زندگی کے بتائے ہوئے راستوں سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی منزل کو پہنچ ہی نہیں سکتا. خلاف پیغمبر کسے رہ گزی، پیغمبر کے خلاف جس کسی نے بھی کوئی راستہ اختیار کیا، ہرگز وہ منزل نہ خواہد رسید، وہ کبھی بھی منزل کو نہیں پہنچے. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا فرمائی کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں اور بہت ہی مختصر سی بات میں بہت عجیب و غریب کام کی باتیں آپ فرمایا کرتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا: اوتی تو جواب الکریم، میں جواب کلیم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوں. جواب الکلیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے الفاظ تھوڑے ہوں اور اس میں معنی بہت ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی حدیث تین چار جملے کی، لیکن ایک ایک حدیث ایسی ہے کہ اگر اس پر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی کی ساری تکلیفیں دور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حدیث میں زندگی گزارنے کے طریقے یہ بتایا کہ اگر تمہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے ہیں تو کسی سے تعلق رکھو، محبت رکھو تو اللہ کے لیے رکھو، اور اگر کسی سے کوئی ناراضگی دشمنی ہے تو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے دیجیے، اور کسی سے کوئی چیز روکنا چاہتے ہیں تو اللہ کے مرضی کے خلاف اگر کوئی کام ہے تو اس سے آپ رک جائیں. بس یہ اگر اس چار چیزوں پر مسلمانوں نے عمل کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فقد استکمل الایمان, اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر دی, اپنے ایمان کو مکمل بنا دیا, جس کے اندر یہ چار صفتیں پائی گئی کہ محبت بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے, کسی کو دیتا ہے تب بھی اللہ کے لیے دیتا ہے اور کسی سے ہاتھ روکتا ہے تب بھی اللہ کے لیے روکتا ہے. میرے بھائیوں چار کلمے ہیں, صرف چھوٹے چھوٹے چار کلمے ہیں, لیکن ہماری عملی زندگی, ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے عملی زندگی, اس میں ہم دیکھیں تو ہمارا طریقہ بالکل الٹا ہے. ہماری محبتیں بھی دنیا کے لیے ہیں اور ہماری دشمنیاں بھی دنیا کے لیے ہیں. ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں ٹورنٹو میں مسجد کی میٹنگ تھی, نوجوان شور کر رہے تھے, یہ نہیں فلانا یہ آدمی نہیں ہونا, تو میں سنتا رہا. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ بھئی یہ جو صدر صاحب ہیں اور سیکرٹری صاحب ہیں, انہوں نے کوئی خیانت کی ہے مسجد کے پیسے میں؟ ان کا نہیں, پیسے میں خیانت تو نہیں کی. اچھا اور کوئی نقصان پہنچایا مسجد کو؟ جنہوں نے مسجد کو نقصان, تو پھر آپ ان کو بدلنے کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو ایک لڑکا مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب 10 برس 13 کرسی پر بیٹھا لا چاہیے, یہ بہی رہے پہ جا مارو کہ وارو آ رہے کہ نہیں. یہ سوچ ہے ہماری, مسلمان کی سوچ تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ ایک آدمی کام کر رہا ہے, اچھا کام کر رہا ہے, اس نے نقصان نہیں پہنچایا, تو پھر اگر 10 سال رہے, 15 سال رہے, 20 سال رہے تو ہمیں کیا حرج ہے؟ اور اگر کسی کو خدمت ہی کرنی ہے قوم کی, مسجد کی اور مدرسے کی, تو اس کے لیے صدر بننا سیکرٹری بننا ضروری نہیں ہے. میں ایک مرتبہ امریکہ گیا, مولانا جانتے ہیں مفتی صاحب, میرے ایک دوست وہاں ہیں مولانا یو صاحب, سنسناٹی میں, اوہایو اسٹیٹ میں, امریکہ کا ایک اسٹیٹ اوہایو اسٹیٹ میں مولانا یو صاحب, انہوں نے مجھے دعوت دی, تو وہ مجھ سے پڑھے ہیں یہاں تبکے سر میں, تو میں ان کی دعوت پر وہاں پہنچا. تو جب میں مسجد میں گیا, میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ سفید ٹوپی پہنے ہوئے مسجد کی صفائی کر رہے, مسجد کو جھاڑو دے رہے تھے. میں نے دیکھا, میں سمجھا کہ مؤذن ہے, مسجد صاف کر رہے. دوسرے دن ظہر میں گئے, جب بھی میں نے دیکھا کہ وہ صاف کر رہے ہیں, تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ مولانا آپ کے یہاں امریکہ میں مؤذن کی کیا تنخواہ ہے؟ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تو کوئی مؤذن بھی نہیں ہے اور امام بھی نہیں ہے. اچھا, تو میں نے کہا یہ 2-3 سے میں ایک صاحب کو یہاں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد کی صفائی کر رہے ہیں, تو یہ کیسی؟ تو انہوں نے کہا یہ پروفیسر عبدالسلام صاحب ہیں, یونیورسٹی میں لیکچرار پاکستان کے ہیں, یونیورسٹی میں اپنا لیسن دے کر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو گاڑی لے کر سیدھے مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آ کر پہلے اللہ کے گھر کو صاف کرتے ہیں. وہ نہ صدر ہے, نہ سیکرٹری ہے, نہ وہ کمیٹی کا ممبر ہے, وہ تو پروفیسر ہے وہاں, اس کی بہت بڑی تنخواہ ہے, لیکن اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے, اپنے قوم کے لیے کسی کام کرنے کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے. کاش کے مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ عہدوں کی لڑائی قوم کو تباہ و بربادی کے راستے پر ڈالنے والی, اگر خدمت کرنی ہے تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں. صحابہ اکرام نے جو خدمتیں کی انہوں نے کسی نام کی وجہ سے نہیں کی, ان کی محبتیں اور ان کا بغض صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے رہنے والے, حبشی تھے, حبشی کالے غلام تھے, اور عمر فاروق قریش کے زبردست سردار, یعنی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تو وہ شخص ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی مکہ میں ان کا رعب تھا. عمر جب چلتے تھے تو لوگ ان کے سامنے چلنے سے ڈرتے تھے, اتنا باہوب آدمی تھے وہ, قریشی آدمی, لیکن جب اسلام لے آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ میں پکڑ لیا تو ان کی وہ قریش کی نخوت, پہلے تو قریشی لوگ مکہ میں غلام کو گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے سامنے سے گزرنے کو دیکھ نہیں سکتے تھے, اگر کوئی غلام گھوڑے پر بیٹھ کر مکہ کے سرداروں کے سامنے سے گزر جائے, او ہو, اس کو پکڑ کر پیچھے گراتے تھے, مارتے تھے کہ تیری اتنی ہمت ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو گھوڑے پر جا رہا. یہ ان کی اندر دماغ میں حالت تھی اپنی سرداری کی, وہ سنادید قریش کہلاتے ہیں. قریش کے بڑے بڑے ماتھے سمجھے ہوئے. تو وہ اللہ کے رسول نے ان کے اندر کیسی تبدیلی فرمائی. قربان جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. ہمارے ماں باپ قربان ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے اس دنیا میں اتنا بڑا انقلاب پیدا فرمایا اور قوموں کو یہ بتایا کہ کوئی کسی آدمی کی سرزمین پر بڑائی نہیں ہے, اس سرزمین پر کوئی بڑا نہیں ہے, سب چھوٹے ہیں, بڑے تو صرف اللہ ہے, بڑے صرف. ہر اذان کے وقت میں چار مرتبہ اوپر کھڑے ہو کر مؤذن اپنی دنیا کی قوموں کو اعلان کرتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ سب سے بڑے ہیں. منسٹر بڑے نہیں ہیں, صدر بڑے نہیں ہیں, سیکرٹری بڑے نہیں ہیں, اور پنچایت راج آ جائے تو پنچایت کا جو سرپنچ ہے وہ بڑا نہیں ہے, وہ تو خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بناتے ہیں. بڑائی کس کی ہے صرف اللہ. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, اللہ کے لیے عزت ہے, اس کے رسول کے لیے, مومنین کے لیے جو سچے ایمان والے. وہ قریشی سردار جس کا اتنا دبدبہ مکہ کے سرزمین پر تھا اور اتنا رعب اسلام لانے کے بعد بھی تھا کہ ایک مردہ راستے میں سے یوں چل رہے تھے اور کوئی چیز گر گئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے, انہوں نے ایسے مڑ کر دیکھا تو لوگ گھبرا گئے, نیچے گر گئے. ان کا رعب اتنا تھا کہ حضرت عمر نے ایسا پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بیچارے گھبرا گئے, ایک آدمی نیچے گر گیا گھبراہٹ کے مارے. ایسا بارہ آدمی مکہ کا عظیم سردار, اس پہ ایسی تبدیلی فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ غلام, حبشی غلام جن کے موٹے موٹے ہونٹ تھے اور کالا چہرہ تھا لیکن وہ مؤذن رسول اللہ تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان کی خدمت سپرد کی تھی, تو وہ ان سے اتنی محبت کرنے لگے, اتنی محبت کرنے لگے کہ جب وہ مجلس میں تشریف لاتے تھے تو سیدنا عمر جیسا بڑا آدمی یوں کہتے تھے کہ جا سیدنا, جا سیدنا, ہمارے آقا تشریف لائے. کمال ہو گئی بات, ایک قریش کا سردار اور وہ حبشی غلام کو جو مسلمان ہوئے اور اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا, اس پر وہ کہتے ہیں جا سیدنا ہمارے ساتھ. اور پھر کبھی کبھی فرماتے تھے کہ اے بلال تم اپنا کرتا ذرا اٹھاؤ, میں آپ کی اس پشت کو بوسہ دینا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے راستے میں زخمی ہوئی تھی, مکہ میں کافروں نے جن گرم گرم بالوں کو لٹایا تھا اور ان کی چربی پگھلنے لگی تھی اور وہ کہتے تھے کہ احد ان احد احد احد, اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے. تو اس کو اس بات کو انہوں نے اتنا اہم سمجھا سیدنا عمر نے کہ بلال تم اپنا کرتا اٹھاؤ, میں اس جگہ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں زخمی ہوئی اور جو پگھل کر سفید داغ بن پڑ گئے. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی پشت کو یہ قریش کا عظیم سردار بوسہ دے رہا. یہ محبت حضرت بلال سے کہے کے لیے تھی, اللہ کے لیے. اس شخص نے اللہ کے راستے میں قربانی دی, مار کھائی, زمین پر گھسیٹتے رہے کافر, لیکن وہ ایمان سے نہیں پھرے اور اپنی زبان سے کہتے رہے کہ اللہ 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 احد اللہ. اس کی قدر کی. یہ ہے من احب للہ, یہ جو ہے نا من احب للہ, اللہ کے لیے محبت. ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت بلال سے کیا لینا تھا, کوئی حاصل کرنا تھا؟ نہیں, ان کی ایمانی قربانی کی وجہ سے ان کو کہہ رہے تھے کہ بلال تم ہمارے سردار. کتنی عظمت تھی صحابہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے, آپ کی وفات ہوئی, تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں نہیں ٹھہر سکے, عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ چلے گئے مدینہ شریف چھوڑ کر, مدینہ ملک شام, شام چلے گئے. لوگ ان کے انتظار میں تھے, لوگ چاہتے تھے کہ کبھی بلال واپس آئیں اور اذان دیں. بہت لوگوں نے کہا, ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی مدینہ میں حاضری کی. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین سے لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو پیغام بھیجیں. جب ان دونوں نے پیغام بھیجا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے, نواز صحیح رسول تھے, ان کا جب پیغام پہنچا تھی فوراً آ گئے مدینہ منورہ. انہوں نے کہا بلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم جو اذان دیتے تھے وہ بہت دنوں سے ہم نے نہیں سنی, ہم چاہتے ہیں کہ مطلب, انہوں نے کہا میری طاقت نہیں ہے کہ میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اذان دیتا, اب میں اذان دے سکوں. لوگوں نے اعتراض کیا, تو جب شروع کیا انہوں نے اور وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو یہ کیفیت لوگوں میں طاری ہو گئی کہ لوگ رو کر نیچے گرنے لگے, بے ہوشی طاری ہو گئی. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا. عجیب کیفیت لوگوں میں تو یہ تبدیلی, یہ تبدیلی امت کے اندر پیدا کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ بڑائے دین کی وجہ سے, بڑائے خدمتوں کی وجہ سے, بڑائے قربانیوں کی وجہ سے دنیا میں ہوتی ہے, ویسے نام کی وجہ سے بڑائے کچھ نہیں ہوتی. اور ابو سفیان مکہ کا اتنا بڑا سردار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رعایت بھی فرمائی فتح مکہ کے وقت میں. فتح مکہ جب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے تو یہ آئے تھے رات کو چھپ کر آپ سے پہلے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ان کی طبیعت میں ہے کہ یہ ذرا پڑھائی کو پسند کرتے ہیں, آپ ذرا ان کا خیال کر کے کچھ بات فرما دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے. ابو سفیان نے ساری زندگی مخالفت کی, بدر کے میدان میں لوگ لے کر آئے تھے, احد کے میدان میں یہ خود لے کر آئے تھے سردار لشکر کے, یہی تھے اور یہی یار اوپر چل کر آواز لگا رہے تھے. جب صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو ابو سفیان نے پہاڑ پر چڑھ کر کہا تھا کہ عود و حبل, حبل کی بلندی ہو, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رعایت کی اور ان کے بارے میں فرمایا من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمین, جو بھی آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے تو وہ اس کو میں امن دیتا ہوں. ان کی عزت بڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کی عزت بڑھائی. تو ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے سفارش کرنے کے لیے آئے تھے, دو قبیلوں میں جو جھگڑا ہوا تھا اور مکہ والوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اس کے قبیلے کی مدد کی تھی, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمارا ان کا معاہدہ ٹوٹ گیا. تو جب یہ بات ابو سفیان کے کانوں میں آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو ختم کریں گے تو ان کو خطرہ ہوا, تو وہ سفارش لے کر آئے تھے. تو سفارش لے کر جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی صاحبزادی تھی, حضرت ابو سفیان کی بیٹی, ابو سفیان والد ہیں. اور ام حبیبہ فرماتی ہے وہ چادر بچھی ہوئی تھی, حضرت ام حبیبہ نے چادر اٹھا کر لپیٹ لی, کہا تم اس قابل نہیں ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پر بیٹھو, اس لیے کہ تم کفر کے اندر ہو. بات ہے نا, اور مکہ کا سردار ہے لیکن کفر کی حالت میں ہے, تو ام حبیبہ نے کہا تم اس چادر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو. یہ ہے بغض للہ, یہ وہ دوسرا جملہ من ابغض, باپ سے کیا دشمنی بیٹی کی ہو سکتی ہے, لیکن بیٹی نے ان کو چادر پر اس لیے بیٹھنے نہیں دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں ہے, آپ کی مخالفت میں یہ کام کرتا ہے, اس لیے ہم کو آپ سے دشمنی ہے. صحابہ میں یہ بات تھی کہ محبت ہے اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے ہوتی تھی. سیدنا صدیق اکبر کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان, ان کے صاحبزاد بھی کھانے میں بیٹھے تھے, تو کسی غزوے کا قصہ چلا, کھاتے کھاتے صاحبزادے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ ابا جان فلانے غزوے میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے, یعنی میں چاہتا تھا آپ کی گردن اڑا سکتا تھا, لیکن میرے دل میں یہ آیا کہ میرا باپ ہے تو میں قطرہ گیا اور میں نے آپ پر وار نہیں کیا. یہ بات کہی لڑکے نے صدیق سے کہی. صدیق اکبر جو کھانا کھا رہے تھے لقمہ ایسا اٹھا کر یہاں منہ کے قریب پہنچ چکا تھا, جب یہ جملہ سنا تو لقمہ ڈالا تشت میں اور یہ کہا قسم خدا پاک کی, یہ جملہ کہا قسم خدا پاک کی اگر تو اس دن میرے سامنے آتا تو میں تیری گردن اتار دیتا, اس لیے کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آیا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ ہے البغض فی اللہ, اس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ و ابغض للہ, جو آدمی اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے, اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھتا ہے, فقط استکمل ایمان. ایمان کی ہم لوگوں کا ایمان کمزور ہے, ہمارے ایمان میں خامی ہے, ہمارے ایمان میں ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات, معمولی معمولی چیزیں ہوتی ہیں کسی کی ناراضگی کی. ابھی کسی نے شادی کا پیغام بھیجا, اب ان کی مرضی نہیں ہوئی, اس میں کیا دشمنی کی بات ہے. صحابہ میں کئی جگہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ پیغام بھیجتے تھے وہ انکار کرتے تھے کہ ہماری خوشی نہیں ہے, اب اس میں دشمنی کیا ضرورت, اس میں بھی ہمارے یہاں دشمنی ہوتی ہے. کوئی دو آدمی کسی جگہ کھڑے ہو گئے الیکشن میں, آپس میں دشمنی. ارے بھائی اس کی لوگ اس کو چاہیں گے تو وہ لائیں گے, آپ کو چاہیں گے تو آپ کو لائیں گے, اس میں دشمنی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دشمنی کرنے سے کوئی فائدہ, قوموں کا فائدہ لڑنے سے نہیں ہوتا, قوموں کا فائدہ ہوتا ہے اتفاق سے, اتحاد سے. بنیان کل بنیان المرسوس, شیشہ پلائی ہوئی دیوار. اور میرے عزیزوں میرے دوستوں, اس وقت جس حالات میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں, دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں کے اوپر ایسی نظر کی ہوئی ہے. ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کوئی کھانے کے پیالے پر کھانے والے ٹوٹ پڑ جاتے ہیں. ایک پیالہ رکھا ہے اس پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے. دنیا کا ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی. یہ وہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کمزور ملک افغانستان, بالکل کمزور. اور وہاں کے لوگ تو بالکل بدوانا پہاڑوں کی زندگی گزارتے ہیں, ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ نیویارک کہاں آیا اور ٹریڈ سینٹر کس کو کہتے ہیں, یہ کچھ نہیں جانتے. لیکن بہانہ بنا کر دنیا کی تمام طاقتیں جمع ہوئی, اس لیے ہوئی کہ وہ اسلام کا نام لے رہے تھے کہ ہم لوگ اسلام نافذ کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ تو بہانہ تھا ان کا. اور دنیا کی ایک اکیلی طاقت نہیں, سپر پاور اپنے آپ کو کہنے والی, اس کے ساتھ برٹن ہے, جرمنی ہے, فرانس ہے, دوسری پولینڈ ہے, ساری طاقتوں کو ملایا ناٹے کو پوری طاقت, اور 10 سال سے جھٹ مار رہے ہیں وہاں. اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام و نشان اس سرزمین سے ہم مٹا کر رکھ دیں. ابھی عرب ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عرب کے وہ لوگوں کی محبت کی وجہ سے وہ ہتھیار نہیں دے رہے. امت کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیبیا میں جو ہتھیار دیے وہ اس لیے نہیں کہ وہ جو مخالف تھے کرنل قذافی کے, ان کے ساتھ امریکہ کو بہت پیار تھا. نہیں, وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ موقع آیا ہے, یہ موقع آیا ہے تو ہم ان کو ہتھیار دے کر اس کو بالکل ختم کر دیں. عراق کو ہم نے تباہ کیا, لیبیا کو کیا, سیریا کو کریں گے, یمن کو کریں گے, تاکہ ایک ایک کر کے جب دنیا میں ہماری یہ حالت ہو. ہم روزانہ پیپر پڑھتے ہیں, اکثر دیہاتوں میں ہمارے گاؤں میں روزانہ صبح پیپر آتے ہیں اور ہم اس میں خبریں پڑھتے رہتے ہیں. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی ساری خبریں پڑھتے ہیں, آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا کہ کیا ہو رہا ہے یہ دنیا میں, یہ کس وجہ سے اس طرح کے وہ لوگ سب اکٹھے ہو کر مسلمان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کمزور ہو جائے, یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے تو اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, وہ جائے کچھ کرے. 10 سال کے بعد بھی اب وہ ناک رگڑ رہے ہیں, وہ سوکھی روٹی کھانے والے, بکری کے دودھ پر زندگی گزارنے والے, انہوں نے کہا ہم کو تمہارے پیسوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے, ہم تو یہ سوکھی روٹی کھائیں گے اور اپنا ہتھیار لے کر چلتے ہیں. ایمان, ایمان جب قوی ہوتا ہے اور اللہ سے ساتھ تعلق ہوتا ہے, دنیا کی کوئی قوم تمہیں تباہ نہیں کر سکتی. آپس میں اختلاف نہ ہو, آپس میں محبت ہو. جہاں اختلاف ہوتا ہے کسی بھی گاؤں میں, کسی بھی شہر میں, کسی بھی ملک میں, دشمن لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی دو جگہ دو پارٹیاں تو اس سے فائدہ اٹھا کر ایک کچھ لوگ ان کی طرف ہو جاتے ہیں, کچھ ان کی طرف ہو جاتے ہیں. وہ ہماری محبت میں نہیں, وہ ہم کو اور زیادہ ٹکڑے کرنے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے. اور آج عجیب بات ہے, عجیب بات ہے اس امت کی کہ سارے جھگڑے ہمارے مسجدوں میں آ گئے. وہاں ٹورنٹو میں بڑی بڑی ہماری چند مسجدیں ہیں, ایک اسلامک فاؤنڈیشن, ایک جامع ابوبکر ہے, ایک مدینہ مسجد ہے, ایک مسجد دارالسلام ہے, ایک مسجد صلاح الدین ہے, ایک اور مسجد بنائی ہے دوسرے لوگوں نے. میں دیکھ رہا ہوں وہاں کہ ہر مسجد میں اس وقت مقدمے چل رہے ہیں. اسلامک فاؤنڈیشن میں انکم بہت ہے, 4 سال سے مقدمے چل رہے ہیں. ان کی لائر بھی یہودی ہے اور سامنے والی پارٹی کا بھی لائر یہودی ہے. ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ خدا کے بندو, تم یہاں آئے, اس ملک میں آئے, اب بھی تمہارا ذہن کام نہیں کرتا کہ یہودی لوگ آپ سے پیسہ لیں گے؟ یہ آپ کے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں, آپ کیوں کس بات پہ لڑ رہے ہو اور کیوں پیسہ برباد کر؟ اور ایک دو بہن وہاں کے لائر بہت پیسے لیتے ہیں, کئی کئی لاکھ ڈالر ان کے پر آج تک خرچ ہو چکے ہیں, لیکن مقدمے جاری ہیں. جامع بکر میں مقدمہ ہوا, دارالسلام میں ابھی ہوا گزشتہ مہینے میں. میں نے یہاں سے فون کیا کہ خدا کے بندو اللہ کے واسطے یہ مقدمہ بازی مت کرو, خدا کے واسطے سمجھو دنیا کا رخ کہاں ہے, کیوں آپ اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہو. بھائی اگر آپ کی انگلیاں الگ الگ ہیں تو کوئی بھی آدمی اس کو ایسا توڑ سکتا ہے نا, اکیلی انگلی کو کوئی بھی آدمی توڑ دے گا, لیکن اگر آپ کی مشت ایسے ہے تو اس کا توڑنا آسان نہیں ہوتا. مسلمانوں کو تو اس طرح رہنا ہے آپس میں, اگر کوئی آدمی ہے اس کو آگے جانا ہے آگے بھیجاؤ کام کو, ہم تو آپ کے ماتحت میں رہ کر کام کریں. اگر گاؤں کے نوجوان یہ چاہیں کہ ہمارے اس اچھوت گاؤں کو بالکل ہم صاف ستھرا رکھیں تو اس کے لیے پنچایت کے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں گیا تھا ہتھورن مدرسے کا جلسہ تھا, تو میں جب گاؤں میں داخل ہوا دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے, بڑے بڑے تیلے پڑے ہوئے ہیں, کچرا ہے, اور مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی کہ مسلمان دنیا اتنی آگے چلی گئی اور مسلمان اب تک اپنے گاؤں میں اس طرح صفائی نہیں کرتے. اس لیے کہ میں تو کئی سال سے باہر ہوں اور میں دیکھتا ہوں پورے ٹورنٹو کے اندر اتنا بڑا شہر ہے, ہر گھر کے سامنے پارک ہے, خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں, چلنے کے راستے الگ ہیں. تو میں وہاں سوچتا ہوں کاش کہ اللہ میری قوم کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دے. ہماری قوم کا تو یہ حال ہے کہ وہاں رہنے کے باوجود مسجد کے باہر کچرا. میں نے وہاں جامعہ بکر میں جمعہ کے دن تقریر کی اور لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں کو ذرا سا بھی خیال نہیں آتا کہ آپ کے مسجد کے قریب ایک چرچ ہے, مسجد کے قریب ایک دوسری وہ میکنول کی یہ ہے دکان ہے, کھانا کھاتے ہیں نا وہاں. میں نے اس کو دیکھو اس نے اپنے باہر باغیچہ لگا رکھا ہے, چرچ کے سامنے پھول لگے ہوئے ہیں, اسی روڈ پر جس روڈ پر مسجد ہے اسی روڈ پر ایک چرچ. میں نے کہا آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہاں بالکل صفائی ہے اور آپ اپنی مسجد کے باہر کچرا رکھتے ہو. یہ دنیا کی قومیں جب یہاں سے گزرے گی تو دیکھے گی کہ یہ گندے لوگ ہیں, ہمارے ملک میں آ گئے, خود بھی گندے ہیں اور ہمارے ملک کو گندا کر رہے ہیں, یہی کہیں گے نا. میں نے کہا آپ کو اتنی حیا نہیں آتی؟ تو چند نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا مولانا ہم ساتھ کریں گے. ابھی تو خیر نئی مسجد بنی تو انہوں نے کچھ پھول وول وغیرہ لگا دیے ہیں اور پہلے سے بہت اچھا ہو گیا. تو میں ہتھورن گیا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تقریر کرنے والے یہاں بہت آتے ہیں آپ کے پاس, لیکن آپ کو یہ کڑوی بات کوئی نہیں کہتا کہ یہ تمہاری زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے کہ تم اپنے ماحولوں کو گندا رکھتے ہو. میرے نبی نے یہ کہا کہ النظافت من الایمان, النظافت من الایمان, پاک صاف رہنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ نظفوا افنیتکم, تم اپنے گھر کے صحنوں کو صاف صاف رکھا کرو. نبی یہ کہہ رہے ہیں اور ہم کچرا ڈالیں. نبی تو صاف کرنے کے لیے گئے اور ہم ٹوکری میں کچرا ڈالتے ہیں, شہروں میں تو اوپر سے پھینکتے ہیں, عورتیں اوپر سے کچرا پھینک, نیچے گزرنے والے ہیں ان کے اوپر سے گزرتے اور جہاں جہاں پانی پھینک گیا. مسلمانوں کب تک ایسی زندگی گزارو؟ ہم ہندوؤں کے گاؤں میں جائیں, پارسی کے محلے میں جائیں تو وہاں صفائی ہے, اور مسلمان کے محلے میں جائیں تو گندگی ہے, کیسا ہمارا ایمان ہے. تو میں نے نوجوانوں سے کہا کہ اس کا انتظار مت کرو کہ تم الیکشن میں سرپرم بن جاؤ گے, جب تم تو مسلمان ہو تمہاری زندگی میں یہ تم بیٹھے بیٹھے چوراہوں پر بیٹھے گپ شپ لگاتے رہتے ہو. مسلمان نوجوان ہر گاؤں میں چوہارے پر باہر بیٹھ کر گپ شپ لگاتے. میں نے ایسا کیوں کر دوں؟ اپنی تنظیم بناؤ, اپنے گاؤں کو صاف رکھو, پاک رکھو, پھول لگاؤ. تم کو کس نے روکا ہے؟ کوئی منع کرتا ہے صفائی کرنے سے؟ کوئی منع کر رہا ہے؟ نہیں. جو کام کرنے ہیں وہ ہم نہیں کرتے اور جو کام نہیں کرنے ہیں لڑنے کا کام ہے وہ ہم کرتے. تو یہ مسجدیں تو جوڑ کی جگہ تھی. مسجدیں کاہے کے لیے بنی تھی؟ تاکہ امت میں جوڑ پیدا ہو. اس لیے کہا گیا کہ صف جب آپ نماز کے لیے کھڑی کریں تو ایک کندھے سے دوسرا کندھا ملا کر رکھے. اگر تم نے ذرا سا بھی دور اپنے آپ کو رکھا تو شیطان درمیان میں گھسے گا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو آپ نے کہا کہ ایک کندھے سے دوسرا کندھا ایک مسلم. اور میں حیرت زدہ ہو گیا. وقت ہو گیا؟ میں حیرت زدہ ہو گیا. ایک مرتبہ کیا قصہ پیش ہے معلوم؟ سب میں نماز پڑھ رہا تھا, ایک آدمی میرے بغل میں آیا, نماز شروع کی اس نے, دو منٹ کے بعد ایک دوسرا سپاہی اور اس نے اس کے ساتھ اللہ اکبر کیا. جب اس نے اللہ اکبر کہہ کر اس کے ساتھ کھڑا ہوا تو وہ کال توڑ کر دوسری طرف چلا گیا. اچھا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ ایسا کیوں کر رہا. تو میں نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ آدمی میرے پاس کھڑے تھے یہ توڑ کر ادھر کیوں چلے گئے. کہ تو ہمارا یہ بننا نہیں بنا تمہارا کام. کیسا ایمان ہے ہمارا میرے بھائیو. ذرا سوچو اپنے دلوں کو ٹٹولو کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. ہمارے یہ کردار ہوتے ہیں کہ ہم مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ایک دوسرے کی دشمنی اپنے دل میں رکھتے ہیں. ہمارے دلوں میں اگر دشمنی اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے پر کبھی نہیں آ سکتی, کبھی نہیں آ سکتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا سل من قطع کر سل من قطع کر واف امن اصا کا امن ظلم کا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں تمہارے ساتھ جو تعلق توڑتا ہے اس کے ساتھ تم تعلق کو جوڑو. جو تمہارے ساتھ ذاتی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے اس کو تم واف امن اصا وہ احسن علامن اصا لے کر. تیسری بات یہی فرمائی, یہ تو بہت مشکل کام ہے. احسن علامن اصا لے کر جس آدمی نے تمہارے ساتھ برائی کی تم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر. ایک آدمی میرے ساتھ برائی کر رہا ہے اور میں کہتا ہوں اچھا اس نے ایسا کیا تو میں کیوں اپنے آپ کو خراب کروں, میں اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں. اگر آدمی اپنی طبیعتوں میں یہ بات جما لے کہ معاف کرنے والا بن جائے کہ نہیں اس نے غلطی کی کوئی بات نہیں ہم اس کو معاف کریں, صلہ رحمی کرنے والا بن جائے جو تعلق توڑتا ہے اس کے ساتھ تو پھر یہ امت اوپر آ جائے گی. صحابہ اسی لیے اوپر آئے کہ انہوں نے آپس میں اس طرح اپنے رشتوں کو مضبوط کیا تھا. انہوں نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی اور کسی سے بغض کیا اللہ سے کیا. کسی کو کچھ دیا تو بھی اللہ کے لیے. ایک آدمی باہر سے پیسے آتے ہیں گاؤں میں تو بھائی اللہ پیسہ ڈامہ میں چیزیں دو وہ تقسیم کرتے ہیں. ایک غریب آدمی کو پیسے دیے چل لے جا 300-500 روپے واپس دے وہ بھی لے گیا. پھر اس کے بعد اس کی یہاں فصل کٹی وہ جواری اس کو پہلے تو بہت ہوتی تھی نا ہمارے گاؤں میں تو تولنے کا موقع پھر بولا ہماری جوار جا کے تولی دینی. تو اس نے کہا کہ مارے جا کام سے ہوں نہیں آ سکتا ہوں ابھی تو آپ جی رمضان میں پہ لو آؤ جی وہ پیسے تو باہر والے کے ہیں اور یہ دے رہا ہے اس کو پیسے لیکن کہے کے لیے دے رہا ہے معلوم ہے کہ یہ میرے احسان میں رہے گا اور میں کہوں گا جا کام کری آؤ تو کری آوے وہ تمہارا غلام بن جائے اس لیے تم اس کو دے رہے ہو. کیا مسلمانوں کی ذہنیت تم اس لیے لوگوں کو تقسیم کرتے ہوئے پیسے یہ زکات کے اور صدقات کے یہ تمہارا ایمان ہے. اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے دوستو. ایمان بہت اونچی چیز ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا ایمان سکھایا ہے دنیا کی کوئی قوم یہ بات نہیں کہہ سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مجلس میں اور صحابہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قسم خدا پاک کی وہ آدمی مومن نہیں ہے, قسم خدا پاک کی وہ آدمی مومن نہیں, قسم خدا پاک کی وہ آدمی مومن. صحابہ گھبرا گئے من یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ واللہ لا قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. تو آپ نے کیا جملہ فرمایا معلوم ہے من باد شبعان وجاره جائعن جو پیٹ بھر کر کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے یہ مومن نہیں ہے. یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ میں پیٹ بھر کے کھا کے سو جاؤں اور میرے محلے میں کوئی آدمی بھوکا ہے ہم مومن نہیں ہیں. ہم اپنا پیٹ بھر لیں اتنا کافی نہیں ہے, ہمارا پیٹ بھرنے کے بعد ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میرے گاؤں میں تو کوئی بھوکا نہیں ہے, میرے گاؤں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی بچی جوان ہے اور بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کی شادی نہیں کروا سکتا. میں تو اپنی بیٹی کے لیے 25 جوڑ کپڑے خرید کر لاتا ہوں شادی میں اور اس غریب کی بچی کے پاس ایک جوڑ بھی نہیں ہوتا. یہ سموہ لگن ہوتے ہیں نا آج کل. تو میں سورت گیا مولانا لاٹوری نے مجھے بلایا تو وہاں 125 بچے اور لڑکے اور لڑکیاں نکاح کے لائے. مولانا لاٹوری مجھ سے کہنے لگے مولانا یہ حال ہے ان غریب لوگوں کا کہ گزشتہ سال جب ہم نے ان کو یہاں بلایا تھا تو جو بچیاں نکاح کے لیے آئی تھی وہ پرانے کپڑے پہن کر آئی تھی ان کے پاس ایک جوڑی بھی نیا کپڑا نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے مہمان لوگوں میں دعوت چلائی سورت میں, تو یہ طے ہوا کہ نہیں جتنی بچیاں نکاح کے لیے سمو لگن میں آئیں گی تو سب کو دو دو جوڑی کپڑے بھی سلا دیں گے, ان کے لیے ایک بستر, ایک ڈول سامان, وہ سارا ایک پیکج ہوتا ہے, وہ سب یہ شروع کیا ہے مہمانوں نے. تو یہ تو مسلمان کا فرض تھا کہ وہ اپنے دیہات میں دیکھے. یہ تو ہے کہ میرا کوئی رشتے دار ہے میرے ساتھ جس کا تعلق ہے, جنہیں ماری ووٹنگ کی دے جنہیں ہوں پہا دیوا ایرو ورودھ میں ہوتے ہیں آنا پہ آپ. یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے. ایمان اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے لیے دیجئے اور اللہ کے لیے ہاتھ روکیے. یہ ہے حدیث کا مطلب کہ اس آدمی نے اپنے ایمان کی تکمیل کی. ہم لوگوں کے ایمان میں کھوٹ ہے, ہمارے ایمان ناقص ہے. ہمیں اگر اس کو مکمل ایمان والا بنانا ہے اپنے آپ کو تو پھر یہ صفت اختیار کرے کہ اللہ کے لیے سب کے ساتھ محبت رکھو, اللہ کے لیے ناراض ہو جاؤ کسی سے, اللہ کے لیے دیا کرو اور اپنے آپ کو نیچا رکھو, دوسروں کو بڑا بننے دو, دوسروں کو بڑا بن. اور میرے دوستو یہ ساری چیزیں حاصل ہوگی صحیح علم سے. مسلمانوں میں یہ چیزیں کیسے پیدا ہوگی جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ملے گی. جب نے تعلیم ہمارے یہاں بہت ضروری ہے, لڑکوں کو بھی تعلیم دینا ضروری ہے اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دینا ضروری ہے. بچیوں کے لیے تعلیم بہت اہمیت رکھی ہے. حضرات صحابہ جس طرح علم حاصل کرتے تھے تو صحابیات بھی علم حاصل کرتے تھے. ابھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں, پروفیسر اکرم ندوی صاحب, وہاں آکسفورڈ ہے نا انگلینڈ میں مشہور یونیورسٹی آکسفورڈ کی اور کیمبرج کی, تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ پروفیسر ہے, میرے دوست ہیں. مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا آپ کے علاقے میں کوئی عورت ایسی ہے کہ جس نے حدیث کی خدمت کی ہو تو آپ مجھے لکھ کر دے دو. میں ان عورتوں کا تذکرہ جمع کر رہا ہوں جنہوں نے حدیث شریف پر محنتیں کی. تو ابھی میں جا کر میں نے ان سے پوچھا تو کہا کہ کئی جلدیں تیار ہو گئی ہیں. المحدثات من النساء, النساء الفاضلات, کیسی کیسی عورتیں ہماری امت اسلامیہ میں گزری ہیں اور انہوں نے کیسے کارنامے انجام دیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں, جن کی موتا ہمارے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, ان کی صاحبزادی اتنی بڑی عالمہ اور فاضلہ تھی کہ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو طلبہ بیٹھ کر مسجد نبوی میں حدیث پڑھتے تھے, عبارت پڑھنے میں کہیں کوئی چوک ہو گئی تو وہ اندر سے ایسا کرتی تھی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتے تھے کہ پڑھنے والے نے کوئی غلطی کی, اس لیے اندر سے آواز آ رہی. وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتی, وہ ایسا ٹھوکتی تھی کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کیسی فاضلات. ہمیں اپنے بچیوں کو اچھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. ہمارا سماج بکھر رہا ہے میرے دوستوں, سماج میں طلاق کی نحوستیں بڑھ گئی ہیں. بڑا بڑا خرچہ کرتے ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور دو تین مہینے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے کہ لڑکے کو پاس بھی علم نہیں ہے دین کا اور لڑکی کے پاس بھی دین کا ہے, تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھروں میں جھگڑا کرتی ہے. اگر ان کے پاس صحیح علم ہوگا تو یہ زندگی ہماری آباد ہوگی. پڑھی لکھی عورت جس کو صحیح تربیت دی گئی ہے وہ اپنے والدین کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور شادی کے بعد وہ اپنے گھر کو بھی بسائے گی. ایک عورت اگر پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ اپنی پوری نسل کو بنائے گی. الام مدرسۃ, عربی کا ایک شاعر کہتا ہے, الام مدرسۃ اذا عادتها عادت شعبا طیب الاعراف. ماں ایک اسکول ہے, ایک مدرسہ ہے ماں. اگر تم نے اس کو تیار کیا تو یاد رکھو کہ تم ایک اچھی اخلاق کی قوم تیار کرو گے. ماں اگر صحیح ہے, تعلیم یافتہ, اس کو معلوم ہے کہ میرے بچے کی تربیت مجھے کیسے کرنی ہے, تو وہ آپ کے گھر کو نمونہ بنا دے گی. اس لیے لڑکوں کی تربیت, لڑکوں کی تعلیم اور لڑکیوں کی تعلیم دونوں ضروری ہے. اسلام میں دونوں چیزوں کے بارے میں یہ جو جملہ آتا ہے, حدیث شریف آتی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, وہاں ہر ایک اس میں داخل ہے, مرد بھی داخل ہے اور علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور ہر مسلمان عورت پر بھی فرض ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اس کا خیال کرو, امت میں صحیح تعلیم کا پھیلنا بہت ضروری ہے. اگر ہمارے نوجوانوں میں دین کی تعلیم ہوگی تو وہ آپس میں نہیں لڑیں گے اور وہ گاؤں کی خدمت کریں گے. اگر ہماری عورتوں کے اندر صحیح تعلیم ہوگی تو ہمارا سماج بہتر بنے گا. اور آپس کے جھگڑے اس میں کم ہوں گے, طلاق کی تعداد کم ہوگی. اس واسطے دونوں کی تعلیم کی طرف توجہ کی ضرورت ہے اور اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی نے ہمیں اسلام کیسا دیا ہے, کیا پیغام ہے اسلام. اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم پانچ اپنے آئے مسجد میں اور نماز پڑھتے رہیں, نہیں نہیں, یہ تو ایک فریضہ ہے, فرائض میں سے ایک فریضہ ہے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا ایک فریضہ ہے, زکات دینا ایک فریضہ, لیکن اسلام تو بہت بڑا ایک شعبہ ہے. پڑوس کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں, محلے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں, بڑوں کی ہم کیسی عزت کریں, چھوٹوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں, یہ تو ہمیں اسلام سکھاتا ہے. آج کل کوئی پتہ ہی نہیں, اسکول کے بچے جاتے ہیں بس کے اندر بھیڑ ہوتی ہے, یا جمبو سر میں جا کر دیکھ لیجیے, جمبو سر میں جب بسیں چلتی ہیں آپ تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ بس کس طرح بھر کر جاتی ہے دیولا کی طرف دوسری طرف, اور بےچاری عورتیں تک تک کھڑی رہتی ہے, بوڑھے آدمی کھڑے اور نوجوان دھکا مار کے چڑھ جاتے ہیں. ارے بھائی تم مسلمان ہے تو ایسا کرتا ہے کہ بوڑھے آدمی کو دھکا مار کے اوپر جا رہا ہے, یہ تیرا ایمان ہے؟ مینا میں ایسا کرتے ہیں, عرفات جاتے ہوئے جلدی سے اندر گھس جاتے ہیں اور بےچاری عورتیں بےچاری گھبرا کر کہتے ہیں. میں نے نوجوانوں سے کہا میرے دوستو تم مسلمان ہو, تمہارا دل یہ نہیں کہتا کہ عورتیں کھڑی ہیں اور ہم بیٹھ جائیں اچھی بات نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. تم نوجوان ہو تم تو عرفات تک کھڑے رہ سکتے ہو, یہ عورتیں ہیں بےچاری ان کو بیٹھنے دو, یہ بوڑھی عورت اس کو کیوں نہیں بیٹھنے دے. مکہ جانے کے بعد بھی ہمارے دل نہیں پگھل رہے, یہ کیسی بات ہے کہ نبی کریم, یہ اس لیے ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہے, دین کی صحیح تعلیم نہیں ہے. اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو ہم صحیح تعلیم دیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی بڑائی ہم تو سب سے من تبا فعلی اللہ رفعہ اللہ, جس نے آدمی نے اپنے آپ کو جھکایا اللہ کے لیے اللہ اس کو بلند کیا. من تبا فعلی اللہ رفعہ اللہ, جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے لیے. وہ ہمارے ایک دوست تھے, وہ ایک قصہ کہتے تھے یہاں اپنے بھروس ضلعے کا, کہ ایک امام صاحب لمبی قرات پڑھ رہے تھے, امام صاحب ایک بڑے میاں پیچھے کھڑے تھے, وہ بہت تھک گئے بےچارے کھیت میں کام کرتے ہوں گے تو وہ جلدی سے مسلح کے قریب گئے اور اس نے امام صاحب کو پکڑ کر کہا کہ نمیجا بھائی نمیجا یہ نیمو تے گئیمو. نمی جا تو قصہ ہے, تو میں نے کہا بھائی جی نمے تھے گمے, اللہ نے جو توازو اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بلند. اپنے آپ کو چھوٹے سمجھو, توازو اختیار کرو اور آپس میں محبتوں کام کرو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ